أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کر کہیں گے، ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے، اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو. یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا.
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان شکلوں سے پہچانتے ہوں گے اور کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم محزون ہوگے اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے تھوڑا پانی ہم پر الڈیل دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو وہ جواب دیں گے اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا تھا بس آج ہم انہیں اس طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور ہم ان کے پاس یقیناً ایک کتاب لا چکے ہیں جسے ہم نے ازرو علم واضح بنایا جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہیں کیا یہ لوگ صرف اس کتاب کی تنبیہوں کے انجام کار کے منتظر ہیں جس روز وہ انجام کار سامنے آئے گا جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق لے کر آئے تھے کیا ہمارے لیے کچھ سفارشی ہیں جو ہماری شفاعت کریں یا ہمیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ جو عمل بد ہم کرتے تھے اس کا غیر یعنی عمل صالح بجا لائیں یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو جھوٹ وہ گھڑتے رہتے ہیں وہ ان سے ناپید ہو گئے
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
تمہارا رب یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، وہ رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. آگاہ رہو، آفرینش اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا رب ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو عاجزی اور خاموشی کے ساتھ، بے شک وہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اور تم زمین میں اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو، اللہ کی رحمت یقیناً نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مینا برسا کر اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں. اس طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے، شاید تم نصیحت حاصل کرو. اور پاکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے. یوں ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، بس انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے، اور تم تقویٰ اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين
اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ہلاکت سے بچنا نہیں چاہتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہمیں تو تم احمق لگتے ہو اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے بھی ہو. انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے؟ اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا اور تمہاری جسمانی ساخت میں وسعت دی، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم فلاح پاؤ. انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم خدائے واحد کی عبادت کریں اور جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. ہود نے کہا، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے.
وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربك قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ أنكنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے اللہ کے زمین میں چڑھنے دینا اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا تمہیں زمین میں آباد کیا تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے تھے پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے اہل ایمان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں انہوں نے جواب دیا جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں متکبرین نے کہا جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں آخر انہوں نے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہارے تو ہمارے لیے وہ عذاب لاؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو. چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم، میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. اور لوط کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوز کار ہو. اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے اس قوم پر ایک بارش برسائی. پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا. اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری ایک فرد یعنی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہے اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد برپا نہ کرو. اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے. اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوف زدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے، اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہم ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھا کرو. اور یہ بھی یاد کرو، جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ توفیق بھی اس نورانی محفل میں حاضر ہونے کا. سورہ مبارکہ اعراف، روایتوں کے اندر اس سورہ کی دو خصوصیتیں بیان ہوئی ہے جو اس سورہ کو پڑھتا ہے. ایک خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی خدا کے حضور سفارش اور شفاعت کرے گا، اور دوسری خصوصیت بیان ہوا ہے کہ روز قیامت انسان اور شیطان کے درمیان پردہ اور حائل کی صورت میں جو ہے وہ فاصلہ ڈال دے گا. یہ دو خصوصیتیں سورہ اعراف کے حوالے سے بیان ہوئی ہے. آپ نے آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 87 تک کی تلاوت کو سماعت فرمایا. یہ تقریباً 44 آیتیں بنتی ہے، اگرچہ جو تقسیم بندی ہے اس تقسیم بندی کے اعتبار سے مطالب جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو تقسیم بندی ہے وہ کوئی علمی بنیاد کے اوپر تقسیم بندی نہیں کی گئی ہے، پارے کی یا نصف کی یا ثلث کی جو تقسیم بندی ہے، اسی لیے نتیجتاً بعض باتیں ادھوری جو ہے وہ رہ جاتی ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ ایک پارے کے اندر رہ جاتا ہے، دوسرا حصہ دوسرے پارے کے اندر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. بہرحال آیت نمبر 44 سے اگر ہم آغاز کرتے ہیں تو آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 49 تک یہ اعراف ہی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. اعراف معنی کے اعتبار سے بلند جگہ یا کسی ٹیلے کو اعراف کہا جاتا ہے. یہ ایک چیز مسلم ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے نزدیک یا اس کے درمیان کوئی ایک ایسی جگہ، اونچی جگہ ہوگی جہاں سے جہنم کو بھی دیکھا جا سکے گا اور جو ہے وہ جنت کو بھی دیکھا جا سکے گا. اسی جگہ کا نام اعراف ہے اور اسی اعتبار سے اس سورہ کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے. یہاں تک کوئی جو ہے نا پیچیدگی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایک اختلافی پہلو موجود ہے مفسرین اور محققین کے درمیان کہ اعراف کی جگہ تو مشخص ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعراف کے اوپر جن لوگوں کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر ہوا ہے وہ کون سے لوگ ہوں گے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ بزرگ ہستیاں، عظیم ہستیاں ہوں گی جو اس یعنی اعراف کے اوپر، اس ٹیلے کے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ ایک یہ نظریہ ہے۔ ایک نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، در حقیقت ان لوگوں کے لیے اعراف ان لوگوں کے لیے جگہ ہے جو نیکی اور برائی کے برابر ہونے کی وجہ سے نہ جنت میں جانے کے مستحق ہیں، نہ جو ہے وہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ یعنی جنت میں بھی نہیں جا سکتے یہ لوگ، اور دوسرے اعتبار سے جہنم میں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو خدا عالم نے ان کے لیے ایک جگہ رکھی ہے، اس جگہ کا نام ہے اعراف، یعنی در حقیقت یہاں پر نہ جہنم کا عذاب ہے اور نہ جنت کی جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ ایک یہ نظریہ بھی موجود ہے، لیکن بعض محققین نے ان دونوں نظریات کے درمیان ایک چیز کو جمع کی ہے، اور بعض روایات بھی اس کی جو ہے وہ تائید کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہاں پر جو ہے اعراف کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اعراف کے اوپر کچھ بزرگ ہستیاں ہیں جو انبیاء، ائمہ اور اوصیاء کے شکل کے اندر ہیں، اور اس کے پیچھے ایک اور جماعت بھی ہے جو در حقیقت جو ہے وہ جنت میں جانے کی امید تو رکھتے ہیں لیکن جو ہے ابھی تک جنت کے اندر پہنچا نہیں ہے۔ یعنی در حقیقت ایک طریقے سے وہی لوگ ہیں جو نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن خدا کی رحمت وسیع ہے اس لیے وہ امید رکھتے ہیں کہ شاید یہ ہستیاں سفارش کرے اور یہ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ چلی جائے۔ یہ کلی ان چھ آیتوں کے حوالے سے جو گفتگو آپ کے خدمت میں خلاصتاً جو ہے وارث کیا، لیکن تھوڑا اندر کی طرف جائیں تو ان چھ آیتوں میں سے پہلے دو آیتوں کے اندر ایک گفتگو ہوئی ہے جو قرآن میں دوسری جو مقامات پر بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو، یعنی جس طرح سے دنیا کے اندر ایک مومن ایک کافر سے گفتگو کر سکتا ہے، روز قیامت جنتی اور جہنمی کے اندر بھی آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ لیکن اس گفتگو کو یہاں دو مرحلے کے اندر بیان کیا ہے، ایک عالم برزخ کے اندر، ابھی جنت و جہنم کے اندر گیا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ یقینی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے، ان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے جو آیت نمبر جو ہے وہ 44 کے اندر جو ہے وہ 44 اور 45 کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ وہ جنتی لوگ جنتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے وہ وعدہ برحق پایا، تو جہنمی جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے جو وعدہ جو کیا تھا کہ جو ہم سے عذاب کا جو وعدہ کیا تھا جس کو ہم نے جھٹلایا تھا وہ ہم نے برحق پایا۔ یہ در حقیقت جنت و جہنم میں جانے سے پہلے کا مرحلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 46 سے لے کر 49 تک کی جو گفتگو ہے ان کے اندر وہی اعراف والی جو ہے وہ گفتگو ہو گئی ہے، اور پھر آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر دوبارہ جنتی اور جہنمی کا دوبارہ گفتگو کو جو ہے دوبارہ دہرایا گیا ہے جنتی اور جہنمی کے درمیان۔ یہ در حقیقت جنت و جہنم کی تقسیم ہونے کے بعد ہے، یعنی جو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں گیا ہے، جو جنت میں جانا ہے جنت میں گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اس کے علاوہ اور بھی مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کا ایک پہلو جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ دنیا کے اندر یہ کفار مومنوں کو طعنہ دیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو مسخرہ کرتے تھے، قیامت کے دن اس شکل کے اندر بدلہ ملے گا، اس لیے کہ وہ ایک طرف دیکھیں گے کہ تاریکی ہے، ایک طرف جو ہے وہ نور ہی نور ہے۔ جہنم کی تاریکی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں گے اگر کچھ دے نہیں سکتے تو کہ ہم تھوڑا سا روشنی دے دو کہ ہمارے یہاں روشنی ہو جائے، یہ مانگیں گے جہنمی جنتیوں سے، تو جنتی ان کا مذاق اڑائیں گے کہیں گے اگر یہ چیز چاہیے تو واپس جو ہے دنیا کے اندر جاؤ، یہاں اب کچھ ملنے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر بھی ایک گفتگو ہوئی ہے، جنتی جواب دیں گے کہ جہنمیوں سے کہ کیونکہ جہنم والے جو ہے وہ پانی اور رزق کو مانگیں گے کہ ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ دے دے، تو جنتیوں کے سے جواب آئے گا کہ اب یہ چیز تم لوگوں پر حرام ہو گئی ہے، اب یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں حرام سے مراد ہے عملاً ممکن نہیں ہے کہ جہنمیوں کو کوئی جنت کی نعمت جو ہے وہ مل جائے۔ اور ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر جو ہے وہ وجوہات بھی بیان کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر تمہارے لیے جنت کی نعمتیں جو ہے وہ حرام ہوئی ہے۔ پہلی جو بات بیان کی ہے وہ لہو و لعب، یعنی لہو و لعب کا مطلب دنیا کے اندر یہ لوگ دین کو کھلونا بناتے تھے، دین سے کھیلتے تھے، لہٰذا جنت کی نعمتیں ان کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوئی ہے، ایک سبب بیان ہوا ہے۔ دوسری سبب جو بیان ہوا ہے آیت کے اندر جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری توجہ دنیا اور مادیات کے اوپر رکھتے تھے، دنیا کے اندر غرق ہوئے، اس کے نتیجے کے اندر یہ جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ تیسری چیز جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس آیت کے اندر وہ یہ کہ یہ لوگ دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ قیامت کا خیال تک بھی انہیں جو ہے وہ نہیں آیا، یعنی قیامت کو ایک طریقے سے جو ہے وہ بلا بیٹھے، اس کے نتیجے کے اندر قیامت کے اندر جنت کی نعمتوں سے یہ محروم ہو گئے ہیں۔ آخری اور چوتھی چیز جو ان آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے، در حقیقت یہ بیان ہوا ہے کہ آیات الہی کا انکار، جس کی مثالیں بعد والی آیت اس کے اندر آپ نے ترجمے کے اندر مشاہدہ کر لیا کہ بہت ساری نعمتوں کا انکار کیا، اس انکار کے نتیجے کے اندر یہ لوگ مستحق جہنم ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جنت کی نعمتوں سے جو ہے وہ محروم ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 52 اور 53 کے اندر اسی سے آگے بات کو جو ہے وہ بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ قرآن ایک مفصل دستور ہے، اور جب قرآن آیا ہے تو اب کسی کو کوئی غلط فہمی کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے سب کچھ جو ہے وہ بیان کر لیا ہے۔ البتہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اگر کوئی بہانہ کر کے اس کو نہ مانے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی قصور اس کا اپنا ہے، خدا کے جانے سے کوئی قصور جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر جو مہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو سفر ہے در حقیقت یہ ارتقائی سفر ہے، یعنی ہم عالم زر کے اندر تھے، اس سے بہتر انداز کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر، یہ ترقی ہے، آگے کا سفر ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے جب دنیا کے اندر آیا ہے یہ اس سے بھی بہتر جگہ ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے۔ اس کے بعد عالم برزخ میں جائیں گے تو یہ اس سے بھی ترقی یافتہ جو ہے وہ سفر ہے۔ عالم برزخ کے بعد جب اختتام جنت و جہنم میں ہوگا تو اس کا بھی جو ہے وہ ارتقاء کی انتہا ہے، اور اس منزل کے اندر اس سفر کے اندر ایک مرحلے سے واپس پہلے مرحلے کی طرف جانا ممکن نہیں ہے، آگے کی جانب جا سکتے ہیں، پیچھے پلٹ کر جو ہے وہ نہیں جا سکتے، یعنی ماں کے پیٹ سے واپس عالم زر کے اندر جانا ممکن نہیں ہے، دنیا میں آنا ممکن ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ عالم برزخ کی طرف ترقی کر کے جانا ممکن ہے، واپس ماں کے پیٹ کی طرف جانا ممکن نہیں ہے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ترقی کر کے آگے قیامت کے مرحلے تک جانا ممکن ہے، لیکن واپس آ کر دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جنت جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ بار بار قرآن نے کئی مرتبہ نقل کیا، وہ حسرت کریں گے، خدا سے جو فریاد کریں گے کسی طریقے سے ہمیں واپس بھیج دیا جائے، لیکن چونکہ یہ ایک ناممکنات میں سے ہے لہٰذا واپسی کا سفر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک اور مہم نقطہ جو اس آیت کے اندر دو آیتوں کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے لیے واحد سہارا جو ہے وہ شفاعت کا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز نقطہ جو یہاں پر جو ہے وہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے مشاہدے سے پہلے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ہے، چارہ کار ہے، لیکن عذاب دیکھنے کے بعد پھر ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جب انسان کی روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو پھر توبے کا دروازہ اس کے لیے بند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ اس عالم کا ہو گیا، اس عالم کا جو ہے وہ نہیں ہے، اب اس کے لیے کوئی توبہ وہ کوئی کارساز نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا توبہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ یہاں تک ایک مطلب جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد آیت نمبر 54, 55, 56 ان کے اندر دو چیزوں کو جو ہے وہ بیان ہوا ہے، خصوصاً آیت نمبر 54 کے اندر بنیادی محور اور مرکز کو خدا شناسی قرار دیا گیا ہے، یعنی خدا کی پہچان اور شناخت انسان کی پہلی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ آیت کے اندر غور کریں گے تو جو چیز بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو ہے طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اگر چاہے تو ایک لحظے کے اندر کائنات کو خلق کر سکتا تھا، لیکن خدا اند عالم نے یہاں 6 دن یا 6 مرحلوں کے اندر جو ہے وہ خلق کیا ہے، یعنی در حقیقت خدا نے خلقت کو تدریجی طور پر رکھا ہے۔ یہ آیت کے اندر مہم نقطہ ہے۔ دوسرا مہم نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ کائنات کی تخلیق ایک مرحلہ ہے، اس کی تسخیر اور اس پر قابو پانا دوسرا مرحلہ ہے، اور کائنات کی تدبیر اور کائنات کو چلانا، یہ 3 مرحلے ہیں، تخلیق، تسخیر اور جو ہے وہ تدبیر۔ ان تینوں کو اس آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ سب کے سب توحید کے محور کے اوپر چل رہا ہے، خدا کے وحدانیت کے اوپر چل رہا ہے، اس سے ہٹ کر اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر خدا شناسی کے بعد دوسرے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے خدا کو پہچان لیا ہے، خدا کی شناخت حاصل کر لی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ خدا کی پرستش بھی کرے، خدا شناسی، خدا کی پرستش اور بندگی۔ لیکن ادھر آیت کے اندر جو مہم نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ خدا کی پرستش کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا سے رابطے کو ختم کیا جائے، بلکہ کہا گیا کہ خالق سے بھی رابطہ رکھو اور مخلوق سے بھی جو ہے وہ رابطہ رکھو، اس کے اندر تعادل جو ہے وہ رکھو۔ اور اسی آیت کے اندر آداب بندگی بھی بیان ہوا ہے، جو اگر ہم ترتیب سے وہ اس کی طرف دیکھنا چاہیں تو 6 چیزیں اس آیت کے اندر بندگی کی نشانی اور علامت کے طور پر بیان ہوا ہے۔ پہلی چیز جو بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ خدا سے مانگو، یہ ایک بیان ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مانگنے کے اندر عاجزی دکھانا ہے، نہ کہ غرور و تکبر، اور حتیٰ کہ آواز کی حد تک بھی کہا گیا ہے کہ آواز کو دھیمی رکھے، چیخ پکار کے حالت جو ہے وہ اچھی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بیان ہوا ہے کہ اس مانگنے کے اندر اعتدال کو رکھے، اعتدال سے مراد یعنی نہ بہت بڑی کوئی چیز مانگے جو ہمارے لیے ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، نہ بہت ہی جو ہے وہ چھوٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے مانگ لے۔ ایک شخص نے ایک بات نقل کی، اس کو آپ کے خط میں عرض کروں اور بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی جب پہلی مرتبہ زیارت کے لیے گیا تو چونکہ خانہ کعبہ کے پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں نے غلطی سے نماز شب کی جو ہے وہ دعا کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ نماز شب بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے دعا نہیں مانگی، اگر میں کاش یہ دعا کر لیتا کہ کبھی میری نماز واجب قضا نہ ہو جاتی، یہ زیادہ بہتر تھا اس چیز کی نسبت جو میرے لیے نماز شب کے حوالے سے تھا، اس لیے کہا کہ میں جس اکثر جو ہے وہ نماز صبح قضا ہو جاتی تھی، تو میں نے اس کو دعا نہیں مانگا جو میرے لیے تھا، بلکہ اس چیز کو دعا مانگے جو میری اس سے بڑھ کر تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے دیکھیں کہ نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن وہ ہے مستحب ہے، واجب جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اپنی کوتاہی اور غلطی سے نماز صبح یا کوئی بھی نماز قضا کر لے تو یہ ایک طریقے سے جرم شمار ہوتا ہے، اور اگر یہ اس جرم کے خاتمے کی دعا کر لیتا ہے اس کے لیے زیادہ بہتر تھا اس کی نسبت جو نماز شب کے لیے اس نے دعا کی، یعنی اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ دعا کرنا، مانگنا۔ چوتھی چیز جو انتہائی مہم ہے وہ یہ ہے کہ خوف و امید کے درمیان رہ کر دعا کریں، جو بارہا بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت جو ہے وہ گاڑی کے انجن اور بریک کی طرح ہے کہ انجن جو ہے وہ طاقت دیتا ہے ٹائروں کو کہ وہ آگے بڑھے، اور وقت ضرورت جو ہے بریک کام دیتا ہے جو ہے وہ رکے رہے۔ تو یہ خوف اور امید اگر دونوں کیفیت کے اندر ہو تو انسان اعتدال کے اندر ہے، اگر خالی خوف ہی رہے تو وہ انسان ناکام ہے، اور خالی امید ہی امید پر رہے تو وہ انسان بھی عمل کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا ہے۔ پانچویں چیز جو یہاں بیان ہوا ہے آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ خالی دعا کر کے کچھ نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ نیک عمل کو بھی کرنا پڑے گا، یعنی دعا اور عمل دونوں جو ہے وہ کارساز ہوگا۔ چھٹی چیز جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان فساد اور تباہی کے لیے کوئی دعا جو ہے وہ نہ کرے، خدا صرف اصلاح کو مانگے، فساد اور تباہی کو جو ہے وہ کیا ہے نہ مانگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 اور 58 کا بنیادی مرکز اور محور تو قیامت ہے، اور قرآن کا ہمیشہ سے ایک دستور رہا ہے وہ یہ ہے کہ معقول چیزوں کو جو ہم محسوسات کی دنیا ہے اس کے اندر جو چیز ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے، پھر لے جا کر قیامت کی طرف لے جا کر قیامت کے بارے میں بھی سمجھا دیتا ہے کہ قیامت بھی جو ہے وہ اسی طرح، مثلا اسی آیت کے اندر کہا گیا کہ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کر چلتا ہے، بارش کی شکل میں زمین پہ نازل ہوتا ہے، پھر جب یہ بارش زمین پہ پڑتا ہے تو وہ زمین جو ایک طریقے سے ہمارے لیے بالکل مردہ تھا، جس کے اندر کوئی آثار حیات نہیں تھی، کسی نے کوئی بیج ڈالا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پانی پڑتا ہے تو اس کے اندر سے گھاس اگ کر سرسبز ہو جاتا ہے، یہ مردے سے زندہ ہونا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ جیسے یہ پانی پڑتے ہی یہ مردہ زمین زندہ ہو گیا، اسی طریقے سے ہم روز قیامت انسانوں کو اٹھائیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر مشاہدے کے اندر آتی ہے، اسی کو سمجھا رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ چیز جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ روز قیامت کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ البتہ اس آیت کے اندر سائنسی اعتبار سے ایک ایسا نقطہ بھی بیان ہوا ہے جس کی طرف، جس نعمت کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ نہیں جاتی ہے۔ معمولاً جب ہم ہوا کا تذکرہ کر دیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، سانس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں قرآن نے یہ چیز بیان نہیں کیا بلکہ ایک ایسا نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ معمولاً ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بارش سے پانی جو ہے وہ، بارش، چشمے، ان چیزوں سے جو ہے وہ پانی ہماری زندگی کو جو ہے وہ زندگی کو چلانے کے لیے، درختوں کے لیے اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے، پانی ہے۔ پروردگار یہاں فرما رہا ہے کہ اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہوا ہے جو کہ سمندر سے بخارات کو لے کر چلتا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ ہو یہ بخارات نہیں چلیں گے، اگر یہ بخارات نہیں چلے گا کہیں بارش نہیں ہوگی، کہیں جو ہے وہ برف نہیں پڑے گی۔ اگر کسی جگہ بارش اور برف نہ پڑے اس کا مطلب ہے میٹھے پانی کا خاتمہ، اس لیے کہ یہی ہوا ہے جو سمندر سے بننے والے بخارات کو لے کر چلتا ہے، پھر یہ بارش کی شکل میں، برف کی شکل میں برستا ہے، پھر یہی پانی جو ہے وہ چشمے کی شکل میں، اسی طرح سے دریا کے شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں بہتا ہے، تو یہی میٹھا جو ہے وہ پانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پانی کے اندر ہوا کا عمل دخل جو ہے بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آگے جو آیتیں ہیں، جو آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر تقریباً 92 تک کی جو آیتیں ہیں، یہ در حقیقت پانچ انبیاء کا تذکرہ ہے یہاں پر، اور یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے پچھلی آیتوں کے اندر خدا شناسی، خدا کی معرفت، خدا کی پرستش، ہدایت، ان حوالے سے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد اب جب کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے عملی نمونوں کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو انبیاء کے سرگزشت ہے یہ درحقیقت جو ہے عملی نمونے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے، تقریباً حضرت نوح سے لے کر حضرت شعیب تک۔ حضرت نوح کے حوالے سے 6 آیتیں بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 64۔ حضرت نوح در حقیقت آدم ثانی بھی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان تقریباً 10 نسلوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، اور حضرت نوح سے در حقیقت شریعت شروع ہوئی ہے، یہاں سے اسی لیے حضرت نوح کو پہلا صاحب شریعت جو ہے وہ نبی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت نوح اور بعد والے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی ایک بنیادی ذمہ داری جو بار بار قرآن نے نقل کیا ہے اور جس کی وجہ سے فساد ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ توحید سے ہٹنا، شرک اور بت پرستی کی طرف جانا۔ اسی لیے آپ ان 6 نبیوں کے حالات کے اندر دیکھیں تو سوائے حضرت لوط کے باقی 5 انبیاء کے اندر سب سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر نبی اپنے قوم کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد پہلے مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ خدا کے پرستش کرو، شرک جو ہے وہ نہ کرو۔ اس کے بعد پھر قوم کے اندر ہونے والی برائیاں یا قوم کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کو انبیاء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے گئے اور اپنے قوم کے اندر ہدایت کا فریضہ انہوں نے انجام دیا، انہوں نے بھی سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا کہ اے لوگوں، خدا اس کی جو ہے خدا کو ایک مانو اور خدا کے لیے کسی شریک کو قرار جو ہے وہ نہ دو۔ اس کے بعد اب قوم کی جانب سے ظاہر بات ہے کہ 2 قسم کا رد عمل، کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کو مانتے ہیں اس کو مومن کہا گیا، کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور قرآن نے جو چیز نقل کیا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کمزور لوگوں نے زیادہ مانا ہے ان لوگوں کے نسبت جو بڑے اور جو ہے وہ متکبر کرنے والے اور جو معاشرے کے اندر مرفہ جن کے پاس تمام آسائشیں موجود ہیں انہوں نے کم مانا ہے، یعنی کہ بالکل نہیں مانا ہے لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اس لیے قرآن نے اس بات کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت نوح کے مقابلے میں بھی وہ لوگ جو مرفہ تھے، جو مراعات یافتہ طبقہ تھا، انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ الٹا حضرت نوح کے اوپر تہمت لگا دیا ہے کہ آپ خود ہی جو ہے وہ گمراہ ہے۔ قرآن اس کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ جب یہ حقائق مسخ ہو جائے تو اچھائی جو ہے وہ برا بن جاتا ہے، برائی جو ہے وہ اچھا بن جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر ہے، آخری زمانے کے حوالے سے بھی یہی صورتحال بیان ہوا ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو برا سمجھا جائے گا اور جو برا کام کرے گا اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جائے گا۔ لیکن چونکہ انبیاء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، لہٰذا حضرت نوح نے مؤدبانہ طریقے سے گفتگو کو آگے بڑھایا اور اپنی رسالت کے صفات کو بھی بیان کر دیا اور انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جو رسالت کے اوصاف بیان کی ہے آیت کے اندر، تین چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ پہلے یہ بیان کیا ہے کہ ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، ایک۔ دوسرا، ہر نبی اپنی امت کی نسبت خیرخواہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، پرخلوص ہوتا ہے، اس سے زیادہ خلوص کسی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ قرآن کے اندر دیکھنا چاہیں تو ترجمے کے اندر اگر آپ غور کریں، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود ہر نبی اپنی قوم کو میری قوم کہہ رہا ہے، یعنی ایک طریقے سے قوم دیکھیں بالکل اس حضرت نوح کے الٹ چل رہا ہے، یا حضرت لوط کے بالکل الٹ چل رہا ہے، یا حضرت شعیب ہے ان کے بالکل مخالفت کے پر کمر بستہ ہے، نہ صرف کمر بستہ ہے بلکہ ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ادھر سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ علیحدہ ہو بلکہ کہا جا رہا ہے میری قوم، یعنی تم لوگ مجھ سے ہی ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا خلوص اور ان کا جو ہے جذبہ جو ہے وہ کتنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بیان ہوا ہے، حضرت نوح نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو، ہماری ذمہ داری ہے تم لوگوں کو آگاہی دینا اور جو ہے وہ بیان کرنا۔ پھر تین اور چیز بھی اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی ہونے کے لحاظ سے نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ، رہنما کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والے خطرات سے قوم کو آگاہ کرے، اور قیامت کے خطرے سے بڑھ کر کوئی بڑا خطرہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کہ نہ صرف آگاہ کرے بلکہ جو ہے وہ خطرے سے محفوظ رہنے کا راستہ بھی بتائے تاکہ انسان جو ہے اس پر عمل کر کے محفوظ رکھا جا سکے۔ تیسرا جو ہے وہ لوگوں کو رحمت الہی میں داخل کرے، نہ کہ رحمت الہی سے جو ہے وہ نکال دے۔ یہ ایک مہم نقطہ ہے جو بعض وقت ہم لوگوں سے غفلت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کی معمولی معمولی غلطی کے اوپر اتنا ٹوکتے ہیں، اتنا ان کو برا بلا کہتے ہیں کہ وہ دین سے ہی برگشتہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں پیغمبر کی ذمہ داری یہ قرار دی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے دین میں رکھے، نہ کہ جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ نکال دیں۔ یہ حتیٰ کہ جو نمازی حضرات ہیں ان کے اندر بھی یہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، دیکھیں کہ کوئی جب چھوٹی موٹی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ کے اندر شاید وہ غلطی نہ ہو لیکن ہمارے نگاہ کے اندر اتنی بڑی غلطی شمار ہوتی ہے کہ اس کو اتنا ٹوک دیتے ہیں کہ پھر توبہ کرتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ مسجد کا یا دین کی طرف جو ہے وہ رخ کرے۔ قرآن اس چیز کو جو ہے وہ منع کر رہا ہے، بلکہ قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور انبیاء کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو رحمت خدا کی طرف لے جائے اور جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے، نہ کہ جو ہے وہ جہنم کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت نوح کے مقابلے میں بھی جو دو گروہ ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں مانا، جو مانا وہ نجات پا گئے اور جنہوں نے نہیں مانا وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، قوم عاد جو ہے ایک مضبوط قوم تھی، ایک مستحکم جو ہے وہ کیا ہے قوم تھا، خداوند عالم نے حضرت ہود کو ان کے لیے بھیجا اور حضرت ہود نے جا کر ان سے پہلے وہی خدا کے وحدانیت کا مطالبہ کیا اور شرک اور بت پرستی سے جو پرہیز کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ خداوند عالم نے تم لوگوں کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ تم خدا کے مطابق چلو نہ کہ خدا کے جو ہے وہ مخالفت کرو. لیکن ان کے پاس ایک ہی دلیل تھا، کہا کہ چونکہ ہم اپنے آبا و اجداد کو بت پرستی پر پایا ہے لہٰذا ہم اپنے آبا و اجداد کی بت پرستی کے راستے کو جو ہے وہ کیا ہے نہیں چھوڑیں گے. یہ حضرت ہود کی قوم کے پاس بالآخر ایک دلیل تھی. لیکن اگلے جو حضرت لوط کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، حضرت لوط کی قوم کی جو بدکاری تھی وہ اتنی خطرناک تھی اور ایسا وہ تھا کہ وہاں پر یہ مطالبہ بھی نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے پاس وہاں پر یہ دلیل بھی جو ہے وہ نہیں تھا. بالآخرہ ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ دلیل تھا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہے، بالآخرہ بہانہ اور دلیل تھا. لیکن حضرت لوط کی قوم کا جو عمل تھا ان کے پاس اس کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کوئی وہاں دلیل بھی ذکر نہیں کیا. کہا کہ حضرت لوط اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں. یعنی حضرت لوط جو اس عمل کو روکنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قوم عمل لوط ایسا عمل تھا دیکھیں کہ جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اس سے پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہے، اور اسی لیے خداوند عالم نے ان کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جس عذاب کے اندر کوئی مبتلا نہیں ہوا ہے. آخری جملہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صفات شیعہ میں سے ایک چیز یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شیعہ عمل لوط کے قوم کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی عمل لوط کے عمل کے اندر کوئی مبتلا ہوتا ہے تو یہ در حقیقت شیعہ سے جو ہے شیعہ کی صفات اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. عمل قوم لوط کیا تھا دیکھیں، جس کو پہلی مرتبہ گناہ کی شکل میں انجام دیا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ مردوں سے ناجائز تعلق جو ہے وہ قائم کرنا، اور جو ہے مرد مرد کے لیے بیوی کے حیثیت سے. یہ چیز قوم لوط سے شروع ہوئی. یونانیوں نے کسی حد تک کوشش کی کہ اس کو اخلاقی طور پر جو ہے وہ جائز قرار دیا جائے، لیکن جرأت نہیں کی. لیکن آج یورپ کے اندر دیکھیں کہ جدید جاہلیت کے دور کے اندر نہ صرف جو ہے اخلاقی بلکہ قانونی طور پر اس چیز کو تحفظ فراہم کر دیا گیا. یہ جہالت کی جو ہے وہ کیا ہے انتہا ہے. خداوند عالم ہم سب کو ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.